وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دو روزہ دورے کی خبر سے شروع کریں گے جو ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کو سخت اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے. آگے چل کر ہم امریکہ کی طرف سے چین کی مصنوعات پر 200 ارب کی درآمدات پر ٹیکس, اور آخر میں قوم پرستوں کی طرف سے وزیر اعظم کا بنگالی اور افغان قومیتوں کو شہریت دینے پر رد عمل پر بات کریں گے. اور اس وقت ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جدہ, جہاں سے ہمیں سینئر صحافی شاہد نعیم نے جوائن کیا ہے. ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے صدر حلیم عادل شیخ بھی ہمیں جوائن کریں, لیکن اس سے قبل آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں. خبر پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو اس دورے کی دعوت سعودی عرب کے فرمان روا بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی ہے. تاہم بیان میں اس دورے کی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. واضح رہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تاریخی اور روایتی طور پر گہرے مراسم رہے ہیں, جس کا مظہر دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور دیگر شعبوں میں جاری تعاون ہے. تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں مشرق وسطی اور یمن سے متعلق اسلام آباد اور ریاض کے موقف میں اختلاف کی وجہ سے اس کے اثرات پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات پر بھی پڑے ہیں. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
سب سے پہلا اور اہم ترین بات فینس بلڈنگ ہے, کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات میں مسائل آئے تھے, اور کچھ یمن کے حوالے سے, کچھ سیریا کے حوالے سے. تو ایک جو پاکستان میں تھوڑا سا ایک بیلنسنگ ایکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اپنی فورن پالیسی میں بٹوین ریاض اینڈ تہران, اس کی کچھ ریپرکشنز تھیں اور ریئیکشن تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایک فرسٹ اسٹیپ تو ظاہر ہے کہ سینس بلڈنگ بھی ہے.
وزیر اعظم عمران خان ایک ایسے وقت سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں جب ملک بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں اور کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ظاہر کا سامنا ہے. رما بکائی کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں سعودی عرب کا دورہ اہم ہے.
جس طرح کی فائنینشیل بیل آؤٹ ہمیں چاہیے وہ ہمیں مڈل ایسٹ سے مل سکتی ہیں, سعودی عرب سے مل سکتی ہیں. اس سے ہم بات کی ہماری ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں, ہماری جو امپلائمنٹ کا ایک ایلیمنٹ تھا مڈل ایسٹ میں اور سعودی عربیہ میں وہ گریجولی ایروڈ ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ آئل بہت بڑی ایک آپشن ہے, وہاں اگر ہمیں کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو پاکستان کو کتنے زیادہ کنسٹرینٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, یہ بھی شاید آپشن ایک بنتی ہے وہاں پر. ظاہر ہے کہ معیشت اور فورن پالیسی کے ایشوز تو اپنی جگہ ہیں.
یہ تھی بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی. پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے دو روزہ دورے کے بعد وزیر اعظم عمران خان 19 ستمبر کی شام کو ابو دھابی پہنچیں گے, جہاں وہ ابو دھابی کے ولی عہد محمد بن زید النہان سے دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم چلتے ہیں سعودی عرب, جہاں سے ہمیں سینئر صحافی شاہد نعیم نے جوائن کیا ہے. نعیم صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھوڑا سا یہ بتائیے عمران خان کی سعودی عرب کی وزٹ کے بارے میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بڑا پروٹوکول ملتا تھا جب وہ جاتے تھے جدہ. اس وقت آپ نے کیا دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ کس طرح سے سعودی ریاست ملی ہے, اور کیا توقعات ہیں اس وزٹ سے؟
جی, ہو جائے وزیر اعظم عمران خان اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر مختصر وقت کے تحت آج سعودی عرب پہنچے ہیں, مدینہ منورہ پہنچے ہیں پہلے مرحلے میں. اور اس موقع پہ اظہار یکجہتی کے طور پر اور فیصلہ رالی کے طور پر جدہ کے شاہراہوں پہ اور مختلف جگہوں پہ جو ہے پاکستانی پرچم اور سعودی عرب کے پرچم جو لہرائے گئے ہیں. ایک رائل پروٹوکول ملا ہے ان کو, رائل ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کا استقبال کیا ہے مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے, اور ان کے ساتھ سفیر پاکستان خان شام بن صدیق اور سفارتی عملہ بھی موجود تھا. ان کے ہمراہ بہت مختصر وقت آیا ہے, جن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں, وزیر مالیات اسد عمر ہیں, وزیر اطلاعات فواز حسین چودھری اور مشیر اقتصادی امور عبدالرزاق داؤد بھی پہنچی ہیں. تو اس طرح سے آج وہ مدینہ منورہ میں قیام کریں گے, اور وہیں قیام نہیں کریں گے بلکہ شام مغرب کی نماز وہاں ادا کریں گے اور اللہ رسول کو حاضری دینے کے بعد رات واپس جدہ پہنچیں گے دوسرے مرحلے میں جہاں وہ عمرہ ادا کریں گے. عمرہ ادا کرنے کے بعد آئندہ کل ان کی ملاقات ہوگی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے. یہ ان کی تو مصروفیات ابتدائی. لیکن آپ کو یاد ہوا کہ ایک ہفتے قبل سعودی وزیر اطلاعات نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا اور وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ کئی اہم شخصیات سے انہوں نے ملاقات کی تھی وہاں پہ اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سطح پر تحویل کے اور منی لانڈرنگ کے اور دہشت گردی کے خاتمے سمیت کئی امور پر اہم بات چیت کی تھی. جن کو عمل درآمد ان کے ساتھ تو پہلے سے بھی ہے اور جن کو عمل درآمد ہوا بھی ہے بہت سو پہ اور کچھ پینڈنگ معاملات بھی ہیں. وزیر اعظم کا پہلا دورہ سعودی عرب سے دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک میں گہرے اور روایتی تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. تو دوسری بات یہ کہ پاکستان یمن کے خلاف اتحادی فورسز کا بھی حصہ ہے اور او آئی سی کا اہم رکن بھی ہے, اس لیے وزیر اعظم کی ملاقات او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے بھی ہونی ہے جس میں عالم اسلام اور خصوصاً فلسطین افغانستان کشمیر وغیرہ میں جو صورتحال ہے اور قیام امن اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوگی. پاکستانی کی بڑی توقعات یہ ہے کہ سعودی عرب نے سعودی ریشن کے عمل سے ان کے خانے کی تجدید فیس میں اضافے وغیرہ پر بھی یہاں کے حکام سے بات چیت ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں کیا باتیں ہوتی ہیں جس کا لوگ دہلی سے منتظر ہیں. لیکن بعض ذرائع کا خیال یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی رہائی اور ملک کو ضروری اقتصاد کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور یہ سب ابھی لیکن یہ مفروضے پر مبنی ہیں. یہ باتیں کہیں سے تصدیق شدہ بات نہیں آئی ہے سامنے. تاہم پاکستان آئی ایم ایف کے قرضوں سے نجات اور نئے ڈیم بنانے کے لیے اور صحت اور صفائی اور تعلیم کے لیے جو فنڈ ان کو درکار ہیں اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ اور بیرونی قرضوں کو اتارنا ہے. اس کے علاوہ جو زر مبادلہ کی ذخائر میں کمی ہو رہی ہے اس کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے پاکستانی کو یہاں پر. اس کے لیے کل ہم بدھ کے دن جو ہے پاکستان کمیونٹی سے ان کی ملاقات ہے تو اس میں یہ سارے مصروفیات رہیں گی.
اچھا جی آپ ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ اور. اس وقت ہم ایک پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر منیر بلوچ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر منیر یہ بتائیے کہ جس طرح عمران خان اس وقت سعودی عرب گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ فائنانس منسٹر اسد عمر بھی ہیں. پاکستان کے اندر ایک منی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ یہ دورہ ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب پاکستان کو سخت اقتصادی مشکلات ہیں. آپ بتا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما کی حیثیت سے کہ اس وقت سعودی عرب سے کیا توقعات ہیں پاکستان کی, خاص طور پہ معاشی سطح پر؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اس ایشو پر بات کرنے کا. دیکھیں پاکستان کی اقتصادی حالت تو پوری آپ کو بھی آئے ہیں, پورے پاکستان کو آئے ہیں کہ ہم کتنے زیادہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی یا بعد میں جو نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے قرضوں پر قرضے لیے ہیں. یہاں تک کہ جو قرضوں کا سود تھا وہ بھی قرضے لے کر دے رہے تھے. لیکن اب خان صاحب کا ویژن ہے اور پاکستان میں ایک تبدیلی آ رہی ہے اور ہم جتنے پی ٹی آئی والے ہیں ہم خان صاحب کے ویژن کے پیروکار ہیں. ہم سب نے خان صاحب کو اور پاکستانی عوام نے جو ووٹ دیا ہے خان صاحب کو وہ صرف اس لیے کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں, ہم وہ پاکستان بنائیں جو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے اسے ہم نکال سکیں باہر. اور اس ٹائم جو خان صاحب گئے ہیں سعودی عربیہ, سعودی عرب ہمارا بڑا پرانا برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان جب بھی کبھی کسی گمبھیر حالت میں آیا ہے تو سعودی حکومت نے ضرور ہماری مدد کی ہے. اور خان صاحب کا ویژن آگے یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے آئی ایم ایف یا کسی اور سے اب قرضے نہیں لینے ہیں بلکہ ہم نے اپنی یہی کوشش رکھنی ہے کہ ہم یہ تمام قرضے جو ہمارے اوپر ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے اتار دیں. اور جس طرح خان صاحب اب گئے ہیں سعودی عربیہ وہاں پہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی ملاقات کریں گے, جو ان کی حکومتی ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی. اور ہمیں بہت امید ہے, بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سعودی حکومت اور وہاں پہ جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمیں ان مشکلات اقتصادی حالات کے نکالنے میں ہماری مدد ضرور کریں گے.
شاہد نعیم صاحب آپ جدہ میں ہیں, آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کیا ملاقاتیں متوقع ہیں عمران خان اور ان کی ٹیم کی، اور کیا سوچا جا رہا ہے، کیا سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کو مدعو کرنے کی بات ہوگی؟
ہاں یقیناً اس موضوع پہ بات ہوگی، کیونکہ ان کے ساتھ وزیر مالیات بھی ہیں اور اقتصادی امور کے مشیر عبدالرزاق داؤد بھی موجود ہیں یہاں ان سے یقیناً پاکستان کمیونٹی میں جو بزنس کمیونٹی، خاص طور پر سعودی کمیونٹی جو ہے، جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے، ان سے ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے کل، اور اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کریں اور اچھے پروجیکٹ لے کر کے آئیں، خاص طور پہ چائنا کوریڈور پہ جو ہے اس پہ بڑی توقعات ہیں کہ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کو کریں، اور اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ سیکٹر ہیں وہاں پاکستان میں جو حالات نئے پاکستان کی نارے کے ساتھ جو ابھی نئی حکومت آئی ہے اس میں ایک نئی روشنی دیکھی جا رہی ہے، نئی توقعات کی جا رہی ہے، اس لحاظ سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ پاکستان وہ سرمایہ کاری کرے جو محفوظ سرمایہ کاری ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور ادارے میں ملک میں جا کر کے اپنے اقتصادی امور پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر بزنس کمیونٹی پاکستان کی بہت سی ایسی ہے کہ بھی انویسٹمنٹ ہے اور یہاں پر اپنے سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، یہاں پر مختلف پروجیکٹ ان کو بھی چاہیں گے کہ پاکستان آ کر کے سرمایہ کاری کریں، پاکستان کے مختلف پروجیکٹ میں آئیں، انجینئرس یہاں پر بہت سے ہیں، ڈاکٹرز ہیں بہت سے جو یہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں، صحتی مراکز میں، تو یہ اس طرح سے ڈفرینٹ سیکٹرس میں یہاں لاکھوں کی تعداد میں 27 لاکھ کی آبادی ہے پاکستانیوں کی یہاں پہ، تو اس میں سے کچھ لوگ تو روزگار کی بنا پر یہاں پہ گئے ہیں، لیکن یہ کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ موجود ہے اور جو آپ کے لیے ہنرمند قسم کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ، وہ بھی جانے کی کوشش میں ہیں اس طرح کی یہاں کے حالات سے وجہ سے، اور وہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اور ان کے صاحبزادے شہزادہ ولی عہد جو ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک ویژن لے کر کے وہ جائے ہیں 2030 کے لیے، اسی طرح سے 2020 کے لیے بھی ایک پروجیکٹ وہ لے کر کے آئے ہیں تاکہ پاکستان میں اقتصادی اصلاحات آئیں اور پاکستان سعودی عرب میں اقتصادی اصلاحات آئیں اور اسلامی ممالک سے قریب تر ہوا جائے، اور دوسری یہ کہ جو علاقے میں صورت حال ہے اس پر قابو پانے کے لیے بھی پاکستان کی اس وقت بہت ضرورت ہے سعودی عرب کو، نہ صرف سعودی عرب کو خلیجی ممالک میں بھی، اسی لیے سعودی عرب کے بعد ان کا وزیر اعظم کا جو اگلا دورہ ہے وہ دبئی ہے، اس کے بعد وہ چائنا جائیں گے، اس کے بعد یقیناً اور بھی ممالک جائیں گے اسلامی ممالک کے دورے کے بعد، اور یورپی ممالک کا دورہ کریں گے، یہودی کا امریکہ بھی یقیناً جائیں گے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ آئے اور جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں وہ اس سے نجات پائیں گے، یہ بجائے سے کہ ہم مزید قرضے لیتے جائیں اسی کا ہم جو ہے ان کے قرض کو چکاتے رہیں اور مزید قرض ان کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے، اس کو وہ کسی طرح سے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے ایک ایسی ٹیم انہوں نے بنائی ہے جس کو وہ لے کر کے چل رہے ہیں اور مختصر وقت کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور یہ کہیں اس میں لوگ اچھی بات دیکھیں اور کامیابی کی توقع کر رہے ہیں۔ جی
بہت شکریہ آپ کا، مجھے معلوم ہے آپ کو جانا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہے سعودی عرب میں سینئر صحافی شاہد نعیم، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر بلوچ ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں ابھی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو سنتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے،
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی تو ہم اس وقت چلتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر حیدر مہدی کی طرف، یہ امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور یہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو دورہ کر رہے ہیں خطے کا، یو اے ای کا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سعودی عرب کا اس سے کیا توقعات ہیں؟ ڈاکٹر حیدر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت ہولڈ پہ بھی ہیں، ان کے پاس سوالات ہیں، لیکن آپ اپنا ذرا سا نقطہ نظر بتائیے کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی جو دورہ شروع کیا ہے مڈل ایسٹ کا، خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای کا، اس سے کیا توقعات ہیں؟
کے لیے آپ کو اس کا پس منظر یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان ایک بہت بڑے مشکل وقت میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ میرا قیاس یہ ہے کہ قوم جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے، وہ ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے. بہرحال سب سے بڑا ہی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بین الاقوامی قرضوں کے تھلے دب رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ امبیلنس ہے، کرپشن کے پرابلمز ہیں، منی لانڈرنگ کی مسئلے ہیں. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کے ساتھ بین الاقوامی جو سیاست ہے جس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کی جو امداد تھی اور جو پاکستان کے ان کو $300 ملین دینے تھے اس سے انکار کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان کو اور پیسے دیں. تو آپ یہ سب پس منظر خیال میں رکھیے. ایک نقطۂ نظر سے اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو سب کو ملا کر. تو اب جو عمران خان گئے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای میں آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی جو یہ مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دکھائی یوں دیتا ہے کہ بہت سے نقاد یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ کام تو پچھلی حکومت نواز شریف بھی کرتے تھے، بات ہوئی تو سعودی عرب چلے گئے، یو اے جا کے پیسے مانگے. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کی اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہیں. ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای امیر ممالک ہیں، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، وہ ان کی بات بھی کریں گے. لیکن عمران خان کو اب یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ایک ایسا پرسپیکٹو ان کے سامنے رکھیں جس میں پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی بقا ہو. اس کے لیے میرا خیال ہے ان کو بہت تندہی سے اپنی جو سبمیشن ہے دینی پڑے گی. اور ایکول پارٹنر پر آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب اور یو اے ای میں بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہمیشہ سے ہمارے بہت پرانے دوست رہے ہیں، وقتوں میں برے وقتوں میں انہوں نے ساتھ دیا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان ایک نئی اپروچ، ایک نئی امید لے کر وہاں گئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ دونوں فرقین کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو پس منظر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان سے ایک امداد کے طور پر، اس طرح نہیں جس طرح پاکستان پرانے وقتوں میں امداد کے لیے ہاتھ پھیلا رہا تھا، وہ ہی کینٹ افورڈ ٹو بی کیری اے بیگنگ بال. تو انہیں اب یہ کرنا ہوگا کہ ایک ایسے انداز سے ان سے گفتگو کرنی ہوگی، اور ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں سعودی عرب کے اور یو اے کے، ان کو دیکھنا ہوگا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، اور ایک ایسا پرپوزل رکھنا ہوگا جو دونوں فرقین کو پسند ہو. میرا خیال ہے کہ یہ کافی مشکل کام ہے. اس میں پولیٹیکل ایٹیچیوڈ، پولیٹیکل ضروریات، پولیٹیکل جو اس وقت بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل کلائمیٹ، اس کا خیال رکھنا ہوگا، امریکن کا، رشین، بہت کمپلیکس سی صورتحال ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا، عمران خان کے لیے سب سے جو مضبوط چیز ہے وہ یہ ہے کہ قوم میرے خیال میں ان کی ہر اپیل پر ویلکم کرے گی.
اس وقت ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر منیر بلوچ کی طرف لوٹتے ہیں. ڈاکٹر منیر آپ بتائیے، اس وقت پاکستان کے اندر ایک منی بجٹ بھی پیش کیا گیا اور ظاہر ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب اور چین کو مطمئن کر سکتا ہے کہ ان کو اتنی امداد دے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے.
ہاں جی, پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے جس طرح پروفیسر مہدی صاحب نے کہا کہ بڑا کمپلیکس, بہت ہی کمپلیکس چل رہا ہے, اور ہم چونکہ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ہر چیز پر ہماری نظر ہے, ہم دیکھ رہے ہیں حالات, جتنا آپ ہم جتنا بھی خراب کہیں اس سے بھی زیادہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ہم بالکل پر امید ہیں ان شاء اللہ تعالی خان صاحب کے ویژن پر, عمران خان صاحب کے ویژن پر ہم بالکل پر امید ہیں. ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے اور یہ ٹیم جو پہلا دورہ شروع کیا ہے سعودی عربیہ سے, وہاں جا رہے ہیں, وہاں ملاقاتیں ہوں گی, پھر وہاں اس کے بعد جو ہماری اپنی کمیونٹیز ہیں پاکستانی کمیونٹیز, 2.7 million پاکستانی رہتے ہیں سعودی عربی میں, وہ ہیں, پھر اس کے بعد یو اے ای انہوں نے جانا ہے, پھر چائنا کے دورے انہوں نے کرنے ہیں, تو جب وہ جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی پازیٹیو سگنلز ہیں.
اچھا,
اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو جو یہاں پہ ان کا ایجنڈا ہے, جس ایجنڈے کے حوالے سے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں, فی الحال تو ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا وہ ہماری جو معیشت ہے اس کی بحالی ہے, اور وہ بحالی ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے کی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو کی رول پلے کر رہا تھا ہمارا اسحاق ڈار صاحب, کہ کبھی یہاں سے جا کے قرضے لے لے, کبھی یہاں سے جا کے لے لے, اور پاکستان کو بالکل اس حد تک لے آیا ہے کہ اب یہاں سے نکالنا, انشاءاللہ پی ٹی آئی نکالے گا, ضرور نکالے گا, لیکن بہت ہی نچلے حد تک لے آئے ہیں, اتنے قرضوں میں ہمیں دبا دیا, تو انشاءاللہ وہ جو
جی. ڈاکٹر منیر, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری سیگمنٹ میں بھی ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت ہول پہ ہیں, ان کو ذرا موقع دینا چاہتے ہیں. چکوال سے ہمیں کال کیا ہے افضل عزیز نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ ڈاکٹر منیر صاحب سے آپ کی وساطت سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں ای او بی آئی جو وہ بڑھاپے والوں کی پینشن ہے وہ منیمم 10,000 کی تجویز دی گئی ہے, تو کیا یہ دوسرے پینشنر جو ہیں ان بڑھاپے والوں کے علاوہ ان کے فنانس منسٹر صاحب نے اپنی جب وہ نامینیٹ ہوئے تھے تو پہلی کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم سب پینشنر کے لیے پینشن ریویو کریں گے, تو باقیوں کے لیے کیا ان کی طرف سے فیسلٹیز ہیں؟
اچھا, شکریہ,
مہربانی.
شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھانا والا سے.
میڈم.
وعلیکم.
شوکت علی انجم دھانا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم, ہمارے عمران خان جو سعودیہ گئے ہیں ان کے ساتھ بہت ایکسٹرا ویژن ٹیم ہے, تو وہ بہت اچھی باتیں کرے گی. شاہ محمود قریشی صاحب ہے, فواد چودھری صاحب ہے, تو میرے خیال میں وہ ایڈ نہیں مانگے, وہ ٹریڈ کریں گے, جس ملک میں جائیں گے وہاں سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, آپ کس سے, آپ سے بھیک نہیں مانگتے, یہی بات میں عرض کر رہا ہوں. اس سے ہم امریکہ سے بچ سکتے ہیں اور ہماری اسلامی ممالک کے ساتھ ٹریڈ بھی بڑھ سکتی ہے. تھینک یو سر.
محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی کال لینے کا. اصل میں قرضوں کے سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستان کو آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دینا چاہیے اگر سعودی عرب جو ہے اس شرط پر ہمیں قرضہ دیتا ہے یا امداد دیتا ہے کہ نواز شریف کا سزا جو ہے ختم کر دے, آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے, کیا یہ پاکستان کو قابل قبول ہوگا؟ بہت شکریہ.
میرے خیال ہے یہ کافی قبل از وقت بات کی آپ نے. ایک اور جی, اشفاق نے کال کیا ہے. جی جناب, بات کیجیے. اچھا, شاہ محمد مزاری. جی جناب, شاہ محمد مزاری. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. ہم اس موڑ پہ اپنے مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن مہمان جانے سے پہلے یہ ذرا سا آپ بتائیے ہمیں بلوچ صاحب کہ یہ جو ای او بی آئی کی بات کی ہے منی بجٹ میں, تو جو پینشنرز ہیں اس کے لیے کیا بات کی گئی ہے, کچھ آپ کے علم میں ہے؟
دیکھیں, ابھی تو گورنمنٹ کو بنے ہوئے کوئی مہینہ ہو گیا نا, تو اس میں جو پینشنرز ہیں ان کی پینشنز میں انکریز کیا گیا. یہ گریجولی تمام ڈپارٹمنٹس میں جائے گا. جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے جتنے بھی ہمارے سرکاری محکمے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ہم اس کو انکریز کریں گے انشاءاللہ.
اچھا بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں آپ سے کوئی اب سے 20 منٹ بعد پھر بات کرنا ہے. اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر منیر بلوچ کا جنہوں نے ہمیں شارٹ نوٹس پہ جوائن کیا. ڈاکٹر حیدر مہدی آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے موضوع کے لیے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ بات کریں, لیکن کیونکہ ہمیں کالز بہت آ رہی ہیں. متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے.
میرے السلام علیکم. میرے مہمان حضرات تو آپ کے پاس ہیں نا, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ پینشن کا معاملہ ہے, یہ پاک فوج اور جو سیویلین ڈپارٹمنٹ ہے یہ سب کے لیے ایک ہی طرح ہوگا یا جدا جدا؟ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہمیں جن شخص رائٹ پر بھی قرضہ دینے کے لیے تیار ہو تو ہمیں لینا چاہیے, کیونکہ انیف کا کچکول نہیں ہے, اس کو توڑنا چاہیے. ہم کب تک بھیک مانگتے رہیں گے؟
جی دیکھیے, منی بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو اب بہت ساری باتیں قبل از وقت ہیں, تو اس پر ہم کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت ہم توجہ دے رہے ہیں عمران خان کے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں. ڈاکٹر حیدر مہدی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں اور بین الاقوامی تناظر میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے علم میں ہوگا ڈاکٹر حیدر کہ اس وقت امریکہ نے چین پر کی جو برآمدات ہیں ان پر ٹیکس بھی نافذ کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں. ہمیں اس وقت امریکہ سے جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید نے, ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک آپ کو رپورٹ بھی سنائیں گے اور اس کے بعد آپ دونوں حضرات کا تبصرہ سنیں گے. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم معاملات کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب گئے ہیں, لیکن ہم بات یہ کریں گے کہ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان بھی ایک تنازع چل رہا ہے. آج ہمارے پاس ایک تازہ رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ نے $200 ملین کی ٹیکس لگائے ہیں چین سے درآمدات پر, اور اس پر بھی ہمیں دونوں سینئر مہمانوں نے جوائن کیا ہے. طلعت رشید ہیں, ریپبلکن پارٹی سے تعلق ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں, جبکہ ہمیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر حیدر مہدی نے بھی جوائن کیا ہے جو امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پر ایک خصوصی رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
دفتر خارجہ کے ترجمان جینگ شانگ نے بیجنگ کے جوابی اقدامات کے لیے کوئی تاریخ دینے سے انکار کیا, مگر یہ اضافہ ضرور کیا کہ امریکہ کی جانب سے محض اپنی معیشت کے تحفظ کرنے والے اور یک طرفہ اقدامات ہمارے لیے انتہائی ناقابل قبول ہیں. ان کے الفاظ ہیں, چین نے بار بار برابری, بھروسے اور باہمی احترام پر مبنی مذاکرات اور سوچ بچار پر زور دیا ہے. امریکہ اور چین کے درمیان معاشی اور تجارتی مسائل کے حل کا یہی صحیح راستہ ہے, لیکن ابھی تک امریکہ نے جو اقدامات کیے ہیں ان سے اخلاص اور خیر اندیشی کا اظہار نہیں ہوتا. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین سے درآمدات پر اضافی ٹیکس یا ڈیوٹی کا اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا, اور سال 2018 کے اختتام پر ان ڈیوٹیز میں 25% تک اضافہ ہوگا. صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں, جس میں ٹیرف کا اعلان کیا گیا, خبردار کیا کہ اگر چین نے ہمارے کسانوں اور صنعتوں کے خلاف جوابی اقدامات کیے تو ہم فوری طور پر تیسرے مرحلے کی طرف جائیں گے. $267 بلین کی اضافی درآمدات پر بھی ٹیکس ہوگا. ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ ٹیرف عائد کرنے سے دنیا کی سب سے بڑی امریکی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید کی طرف آتے ہیں۔ طلعت صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلے بھی ٹیرفز لگتے رہے ہیں چین پر، اور چین نے کافی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اب جب 200 ملین ڈالرز کی جو ہیں درآمدات پر ٹیکس لگایا گیا ہے، 200 بلین بلکہ، تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں، اس سے حالات مزید بگڑ نہیں سکتے؟
مطلب یہ کہ یہ تو ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ کا مین مقصد یہی ہے کہ چائنا جو ہے، جو اپنی مینیپولیشن جو ہے وہ کرنسی کی کر رہے ہیں، اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ دوسری وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی جو انڈسٹری ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور اس کا نقصان چائنا کو بھی ہوگا، کیونکہ اس کی بھی جو ایکسپورٹس ہیں جو بلینز میں ہیں، آلموسٹ 5.5 بلین ہے، اور امریکہ کی ابھی تو کر 440 ہیں۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ٹریڈ جو ہیں، ٹیرف جو ہیں، وہ ایکول بنیاد پر ہوں، اور وہ اب ٹھیک ہے، اس سے چیزوں کا جو مہنگائی بڑھے گی، جو مینلی گڈس ہیں جو یو ایس میں بنتی ہیں، اور یہاں پہ جو سٹیل یا الومینیم ہے جو ہم لوگ چائنا سے لیتے ہیں، اس پہ نقصان ہوگا ہمیں، چونکہ ہم مینوفیکچرنگ میں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پرائسز بھی کافی بڑھ جائیں گے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا کہ یہاں کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اور چائنا بغیر امریکہ کے چل نہیں سکے گا۔ جی ڈی پی جو ہے وہ چائنا کا جو ہے وہ 1% اس کو نقصان ہوگا، اور دے ول لوز آلموسٹ 4 ملین جابس ایز کمپیئر ٹو امریکہ، جس کا یو نو جی ڈی پی خالی 0.2% افیکٹ ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹریڈ وار جو ہے یہ چلتی رہے گی، اور نقصان دونوں کو ہوگا، لیکن چونکہ امریکہ اسٹرانگ ہے، یہاں کی اکانومی کافی اسٹرانگ ہے، تو اس سے امریکہ کو زیادہ فائدہ ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے، چائنا، رشیا، یہ لوگ مل کے ایک اسٹرانگ بلاک بن جائیں، جو کہ امریکہ کے خلاف یو نو اقدامات کریں۔ آئی تھنک جرمنی بھی اس سے خائف ہے، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ چائنا کی جو گڈس ہے ان سے کمپیٹ کریں۔ دیکھیں نا، چائنا نے پوری مارکیٹ الیکٹرانکس جو ہے اس پہ قابو کیا ہوا ہے، اور جتنی بھی مرچنڈائز وغیرہ جو اسٹوروں وغیرہ میں ملتی ہیں، یہ بھی ساری میڈ ان چائنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نقصان، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو اپنی ہماری، کیونکہ امریکہ مینلی اب سروس انڈسٹری بنتا جا رہا ہے، اس میں مینوفیکچرنگ بہت کم ہو رہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا شروع سے یہی موقف تھا کہ یہاں کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو اسٹرانگ کریں، اور اسی لیے یہ جتنے بھی ٹیرفز یا ان پہ جو ڈیوٹیز لگ رہی ہیں وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔
ڈاکٹر حیدر مہدی، آپ امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ نے بتایا کہ یہ جو معاملات ہیں کہ پاکستان آگے چل کر چین سے قرضہ لینا چاہتا ہے، اگر آپ کے خیال میں کہ امریکہ کامیاب ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کامیاب ہوتی ہے چین کے خلاف، اور چین کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کا یہ جو اہلیت ہے قرضہ دینے کی، وہ کس حد تک اس کی وجہ سے دب جائے گی؟
دو تین باتوں کا خیال رکھیے گا، اور میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو دو تین باتیں جو بنیادی ہیں ان کا خیال رکھیے۔ دیکھیے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے وہ امریکہ کی ایک پرانی پالیسی ہے۔ ایون ان اے پریزیڈنٹ لائک اوباما، کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے اس کے مختلف پالیسیز بنتی رہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اور اکنامک سینکشن کی وجہ سے اور بھی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ خیال رکھیے کہ امریکہ میں دسمبر میں الیکشنز ہیں، اس کی ایک وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اس وقت چین پر زور دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا اگلا پریزیڈنشل الیکشن ہے، اس کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل مووز ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی خیال رکھیے کہ اب تک چائنا نے کوئی اس کے خلاف کوئی قسم کی کوئی ایکشن نہیں کیا، لیکن چائنا کے پاس بہت سے باتیں ہیں۔ مثلا ایپل جو ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس کی ساری جو انفراسٹرکچر ہے، جو ان کی امپورٹ مشینری ہے، وہ ساری چائنا سے بن کر آتی ہے، تو چائنا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن
اب آپ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ بے شک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن چائنا بھی اب ابھر کر ایک اکنامک اور پولیٹیکل پاور بن چکا ہے, ان کا ایک سفیئر آف انفلوئنس ہو چکا ہے, وہ پوری طرح اپنی بین الاقوامی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت ہے, ان کے پاس اتنے اکنامک فیکٹرز ہیں کہ دے کین آلسو افیکٹ دی امریکن اکانومی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ڈفرنس ہے امریکن پالیٹکس آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنا کا, وہ یہ ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ اس کو یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ وار شروع ہو رہی ہے اس کو باہمی تعلقات سے بات چیت سے اس میں بہتری لائی جائے, اس کو کانفلکٹ نہ بنایا جائے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چونکہ ایک ایجنڈا ہے جو کہ انہوں نے الیکشن کے دوران بھی کہا کہ امریکہ فرسٹ, وچ مینس امریکن ملٹری پولیٹیکل اکنامک ڈومینیشن آف دا ورلڈ, وہ اس سے ہٹیں گے نہیں. دوسری طرف چائنا کا یہ ہے کہ وہ ایک ایمرجنگ پاور ہیں, بن چکے ہیں, ایک ملٹری پاور بھی ہو چکے ہیں, ان کے پاس بہت سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ وہ اس آن سلاٹ کو جو ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ اس سے نبٹ سکیں گے. آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے بارے میں, دیکھیے وہ اس کا یہ رکھیے کہ جب انہوں نے آفر کر دی ہے تو اگر پاکستان ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہے گا, اگر پاکستان ان سے امداد ان دا سینس ناٹ باروئنگ منی بٹ چائنا کی پالیسی میں ایک بہت زبردست چیز ہے کہ وہ جب کسی ملک کی امداد کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار, واردات کا طریقہ جو ہے وہ امریکہ سے بڑا مختلف ہے, وہ ایسی شرائط نہیں لگاتے جس سے دوسرا ملک جو ہے وہ ان کی ہیگمنی کو ایکسیپٹ کرے, بلکہ ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچرز اور دوسرے طریقے سے مدد کی جائے تاکہ چائنیز پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے اس کو فروغ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے اس سے کوئی بہت بڑا اثر چائنا پہ نہیں ہوگا.
ویسے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر حیدر کے پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بھی ری نیگوشیٹ کر رہی ہے چین سے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سی پیک جیسے پروجیکٹس جو ہیں اس میں امریکہ زیادہ چین زیادہ منافع کما رہا ہے. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گی اپنے مہمان سے اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں. طلعت رشید صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو ہے سلسلہ جس میں سی پیک بھی اس میں شامل ہے, جو اس وقت چین نے پورے خطے میں پھیلایا ہوا ہے, یہ اس کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟
تاکہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہیوی رہے, کیونکہ چائنا کا جو لانگ ٹرم پلان یہی ہے کہ امریکہ کو اس بیلٹ سے نکالے اور خود وہاں پہ چھا جائے, اور امریکہ ہر حال میں یہی کوشش کرے گا کہ چائنا کو کسی طریقے سے بلاک کرے. اس میں پاکستان, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پورا پاکستان میں چھا جانا چاہتا ہے, جس میں اب یہ نہیں پتا کہ لانگ ٹرم اس کے افیکٹ کیا ہوں گے. جنرلی ہمیں تو پتا چل رہا ہے کہ دیکھے پاکستان کو فائدہ ہوگا, انہوں نے یو نو کافی ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں یہ لوگ, لیکن چائنا بھی اپنا کچھ مقصد اس میں, چائنا کا پرسنل اس میں انٹرسٹ بھی ہے, اسی لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے. اور پاکستان کو آلموسٹ دے آر بائنگ پاکستان, اور چونکہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے اسی لیے ہر کوئی یو نو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ دونوں ماہرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے طلعت رشید جو ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں, جبکہ امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع پاکستان ہے اور آپ لوگ یقیناً اس مسئلے کو فالو کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ عمران خان جب کراچی گئے تو انہوں نے بنگالیوں اور افغانوں کو نیشنلٹی دینے کی بات کی, اور اس پر خاصا رد عمل ہوا ہے. ہم سنیں گے قوم پرستوں کی طرف سے کہ کیا رد عمل ہے. لیکن آج بھی عمران خان نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس پر ہمارے نمائندے محمد جلیل اختر نے ایک رپورٹ بھی بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے مہاجرین کے بچوں کا معاملہ ان کے بقول انسانی حقوق کا معاملہ ہے, اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ وہ خاص طور پر کراچی میں مقیم بنگالی مہاجرین کے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں. وزیراعظم نے مزید کہا کہ بنگالی مہاجرین گزشتہ 40-50 سالوں سے کراچی میں مقیم ہیں, اور بقول ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے, اور نہ ہی انہیں ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں اس بارے میں سوال اٹھایا کہ ان کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے. انہوں نے کہا,
ایک پاکستان کا ہمارا جو قانون وہ کہتا ہے 1951 کے اندر ایکٹ ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ان کا رائٹ ہے پاکستان کی سٹیزن شپ کا. یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ امریکہ میں, دنیا کے عام ملکوں میں اگر جو بچے ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹک رائٹ ہو جاتا ہے. ریفیوجیز جو ٹیمپری آتے ہیں ان کے لیے اور قانون ہے.
وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ صرف مہاجرین کے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی کنونشن کے تحت مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک نہیں بھیج سکتے. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ساتھ مل کر افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا,
لیکن جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی کوئی پالیسی بنانی پڑے گی. وہ نان سٹیزن نہیں رہ سکتے یہاں, اور یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ کبھی نہ کبھی ہمیں پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا ان کا. یہ یورپ کے اندر بہت بڑے ایشوز بنے ہوئے ہیں ریفیوجیز کے, لیکن یورپ کے اندر بھی جو ریفیوجیز آئے جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو سٹیزن شپ ملتی ہے.
انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر انسانیت اور انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. تاہم ان کے بقول جس طرح حکومت ایک اعلان کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کا کہہ رہی ہے اس سے ان کے بقول مسائل بھی اٹھ سکتے ہیں. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا,
کیونکہ جیسے بلوچستان میں برابر وہ کہتے ہیں, جو بلوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ افغان مہاجرین کو سیٹل کر کے بلوچ کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ ہے بھی مطلب فی الحال مائنورٹی میں, مگر ان کو ہے تشویش اس بارے میں. تو میرے خیال سے یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس پہ قدم اٹھائیں.
عمران خان نے اتوار کو کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنگلہ دیش اور افغانستان سے آ کر شہر میں بسنے والے افراد کے پاس شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں روزگار نہیں ملتا, اور وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کئی دہائیوں سے پاکستان میں رہنے والے مہاجرین اور ان کے یہیں پیدا ہونے والے بچوں کو پاکستان کی شہریت دینے کا عندیہ دیا تھا, جس پر مختلف قوم پرست جماعتوں اور حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں مختلف ممالک کے مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں مقیم ہیں, جن میں زیادہ تعداد بنگالیوں اور افغان مہاجرین کی ہے. سندھی اور بلوچ قوم پرست ان تمام مہاجرین کی مکمل واپسی کا مطالبہ کرتے آئے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم بلوچ قوم پرست رہنما ساجد ترین کی طرف آتے ہیں. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ترین صاحب, آپ بتائیے, جس طرح سے کہا گیا کہ اگر افغانوں کو شہریت دی گئی تو بلوچ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے, یہی یہ خدشہ ہے آپ لوگوں کو یا کچھ اور بھی ہے؟ جی ترین,
بات یہ ہے کہ یہ ایشو ہے, یہ بہت پرانا ایشو ہے, اور بہت اس حوالے سے ہماری پارٹی کے اور دیگر یہاں پہ جو وطن دوست پارٹیاں ہیں ان کی موقف یہ بالکل واضح ہے, عالیہ جو گورنمنٹ بنی اس سے پہلے ہم بھی ہمارا اسٹرینتھ تھا اسے حکومتوں کے سامنے, اور یہ خاص کر جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی مرکز میں ہم نے ہماری پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا, ووٹ دیا, یہ جو وزیر اعظم اسپیکرشپ پہ اور جو پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ہم نے سب سے پہلے ہماری پارٹی نے چھ نکات رکھا, وہ چھ نکات میں جس طرح ہمارے دیگر مطالبات کے ایک میجر ایشو یہ تھا کہ بلوچستان میں جو ریفیوجیز کا ایشو ہے خاص کر یہ افغانستان سے ایران سے جو ماجرا ہے, تو یہاں پہ لوگوں کو بے روزگار, یہاں کے مقامی لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, یہاں پہ لوگوں کی آبادی کی اکثرت کو اقلیت پہ تبدیل ہونے کا خدشہ ہے, تو سب سے بڑے ایشو اس پہ ہماری پارٹی نے اسٹینڈ لیا. اب ہمارے وہ چھ نکات میں انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایگری کیا, ایک اگریمنٹ ہو گئی اس گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم ریگولرلی اس کو تقریر تک پہنچائیں گے, اور حالیہ دنوں میں بھی جو پاکستان کے وزیر خارجہ افغانستان گئے تو افغانستان میں سب سے پہلا ایشو انہوں نے وہاں پریزیڈنٹ افغانستان کے ساتھ وہ اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ یہی تھا کہ ہم افغان ماضی کی باعزت واپسی چاہتے ہیں, اور پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ بلوچستان کو خاص کر بلوچوں کو ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارے سیٹے کی شکل میں بھی ہماری جو گریونسز ہے بلوچستان اسمبلی میں اسی پہ بات ہوئی ہے, پہلے بھی قرار دیا آئی ہے کہ اب جب گوادر میں یہ اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے سیٹے کے حوالے سے, اس میں جتنے بھی لوگ آئیں گے وہاں پہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے, اور قانون سازی کے تحت یہاں کے لوگوں کو مقامی آبادی کو اقلیت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے ایک ایسی قانون سازی ہو کہ دوسروں کو یہاں پہ رجسٹریشن کا حق نہ ملے, حد مقرر کی جائے.
جی جی,
تو یہ اب آج بھی ہماری پارٹی کے سربراہ میں سردار احمد منگل نے پارٹی کے دیگر جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے اسمبلی میں اس پہ اسٹینڈ اٹھایا اور واک آؤٹ کیا, دوسری اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا.
جی,
اسی کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ تو ایک اتنا درنا اور ایسا ایک ایشو ہے جس پہ لوگوں کا کافی عرصے سے تحفظات چلے آ رہے ہیں, انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں ہم رکھیں گے اس بات کو پہلے ہمارے جو الائز گورنمنٹ کے اس کے سامنے ڈسکشن کریں گے, کنسنسس بنائیں گے. تو اس پہ ہماری پارٹی کا اسٹینڈ یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کے الائے ہونے کے ناطے سے وزیر اعظم کو اس طرح کی بات وہاں پہ نہیں رکھنی چاہیے تھا, پہلے سب سے پہلے اس کو اتحادی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے.
جی, ترین صاحب,
ترین
صاحب, کیونکہ ہم سندھ بھی چلنا چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں سندھی قوم پرست رہنما عبد الخالق جو نے جوائن کیا ہے, اور ان کا بھی موقف سننا چاہتے ہیں. جنید جو صاحب, آپ بتائیے کہ سندھ کے اندر بھی خاصی ایک سمجھ لیجئے غم و غصہ ہے کہ بنگالیوں کو شہریت اگر دی گئی تو سندھیوں کو مزید اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا. یہی ایک بات ہے اقلیت میں تبدیل ہونا, یا جس طرح سے ترین صاحب نے کہا اور بھی وجوہ ہیں مخالفت کے؟
نہیں, مین وجہ تو یہی ہے, اور پھر اس کے ساتھ امن امان کے مسئلے ہیں, یہ فرقے وارانہ جھگڑے ہیں, یہ ان میں یہ سپریم کورٹ پاکستان کی یہ کمنٹ دے چکی ہے کہ کراچی بدامنی کیس میں اس نے دیا تھا کہ کراچی میں جو بدامنی ہے اس میں بہت بڑا حصہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں جن کا کوئی عطا پتا نہیں ہے, یہ لوگ ہیں اس میں. اور میں نے ابھی سنا آپ نے جو دیا مسٹر عمران خان کا جو اس نے بات کی ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے, پاکستان کی بناوٹ کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیسا ملک ہے, وہ صرف خبریں کرتا ہے کہ یورپ میں ایسے ہوتا ہے. اس نے ابھی مثال دی نا کہ یورپ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا یورپ میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو آپ اس کے مذہبی فرقے کی وجہ سے حکومت سے نکال دیں, جیسے انہوں نے ابھی کیا کہ ایک آدمی کو اکانومک ایڈوائزری کمیٹی میں رکھا اور پھر اس کو اس کے فیتھ کی وجہ سے اس کو نکال دیا. کیا یورپ میں ایسا ہوتا ہے؟
جی بالکل.
اس سے زیادہ اہم بات میں کہتا ہوں, جو شرمناک بات ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ یہ لوگ کرائم کرتے ہیں اس لیے ان بیچاروں کو شہریت دی جائے, ان کو رعایتیں دی جائیں, ان کو اعزاز دیا جائے تاکہ یہ کرائم کم ہو. کیا یورپ میں ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ کرائم کرتے ہوں ان کو سزا دینے کے بجائے ان کو اعزاز دیا جائے, یا ان کو جو وہاں پہ کرائم کریں ان کو نکال پھینکا جاتا ہے کوئی بھی یورپ کا ملک ہو, کر کے دکھائیں یہ ان کو, تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں ایسے ملک چلتے ہیں کہ وہ کرائم کرتے ہیں اس لیے ان کو, اور وہ مجبوری میں کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے. کیا انسان یہ ہیں جو آئے ہیں, جو یہاں پر دھرتی پر ہزاروں سالوں سے رہتے ہیں, وہ انسان نہیں ہے؟ اس نے کبھی ان کا مسئلہ انہوں نے حکمرانوں نے دیکھا ہے کہ سندھ میں روزانہ کیا لوگوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے. اور اس سے دوسری بات میری یہ ہے کہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جس نے ایسے اپنی سرحدیں کھول دیوں کہ جہاں سے جو لوگ آئیں وہ آئے, اور بیچارے چونکہ غریب ہیں تو ان کو شہریت دے دی جائے. ابھی ان کے ساتھ تو جتنا ہوا ہے, شام کے لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے, ہم ٹی وی دیکھ نہیں سکتے جو ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو کیا دنیا والے جتنے جہاں وہ چاہیں ان کو کر سکتے ہیں؟ جرمنی نے اپنی مرد جتنے اتنے
آپ لوگوں کا موقف ہم نے سن لیا,
ان کو واپس کر رہے ہیں.
جی جی جی, آپ لوگوں کا موقف ہم نے سن لیا. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ایک منٹ. میں چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں بلوچستان میں, جنید صاحب, ہمارے پاس صرف دو تین منٹ ہیں, اس لیے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر منیر بلوچ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں بلوچستان میں, وہ اس کا جواب دیں. ڈاکٹر منیر, یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے, پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے بنگالیوں کو اور افغانوں کو شہریت دینے کی بات کی. کچھ جس طرح سے مہمان کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا, آپ کیا کہیں گے؟
جی, سب سے پہلے تو میں اس خان صاحب نے جو اسپیچ کی تھی, جو پروسپیکٹس جو جنیجو صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, میں ذرا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے, یورپ میں یہ قانون بنا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہاں پہ اسے نیشنلٹی دینی چاہیے, وہ ان کا قانون ہے جو ان کے پاس ہے. خان صاحب نے 1951 کے آئین کا بھی اس میں ذکر کیا, اس میں بھی ہمارے پاس جو ہمارے ماجرین آتے ہیں تو ان کی تحفظ, اور ویسے بھی انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ اگر کوئی ماجر آتا ہے تو عزت ان کی ہوتی ہے, قدر ان کی ہوتی ہے. افغانستان سے جو ہمارے ماجرین آئے, افغان بھائی ہمارے آئے, میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا, افغان بھائی جب ہمارے آئے ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ, سرحدیں انہوں نے کھولی تھی, عمران خان نے کوئی سرحد نہیں کھولی, سرحدیں انہوں نے کھولی تھی. اور وہ جس طرح خان صاحب اپنے اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیمپریری مہاجر آتے ہیں, جو فور شارٹ ٹائم آتے ہیں, ان کے لیے قانون علیحدہ ہوتا ہے, لیکن جو اس طرح آتے ہیں جس طرح یورپ جاتے ہیں ان کے لیے قانون علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری صدر سرحد کھلی تھی, یہ ٹیمپریری کھلی تھی, اور یہ ان کے لیے کھلی تھی, اور انہیں آنا تھا, اور پھر ان کو ہم نے, اچھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے اپنے الیکشن
بلوچ صاحب, ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہ گیا ہے, اس لیے باتوں کو سمیٹھیے کیونکہ ہمیں ابھی ایک منٹ میں یہ پروگرام ختم.
ایک منٹ, الیکشن کمپین میں ہمارا یہ کمپین ہم نے اس پہ چلائی ہے کہ افغان بھائیوں کو ہم باعزت طریقے سے ان کے ممالک بھجوائیں گے. اگر ابھی خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی رجسٹریشن کروائیں گے, ہم اسے نیشنلٹی کبھی بھی نہیں دیں گے. اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو ہم بھی اس کے خلاف بلوچستان والے کھڑے ہوں گے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی نیشنلٹی نہیں دیا جا رہا ہے, بلکہ ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, اور رجسٹریشن ہونی چاہیے. جو نیچو صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آپ وہ چوریاں کر رہے ہیں اور آپ ان کو نواز, ہم کوئی نہیں نواز.
ابھی ہم باتوں کو طول نہیں دے سکتے. جی, پی ٹی آئی کے رہنما آپ ہمارے ساتھ. جی جی جی, ہمیں اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے.
ان کی باعزت واپسی ہم کرائیں گے.
ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر منیر بلوچ, سندھی قوم پرست رہنما عبد الخالق جنیجو, جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ساجد ترین بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ویسکو والرچ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اس سال نومبر میں امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں نے ملک کو درپیش اہم مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ان جماعتوں کے رہنما اپنے موقف کے حق میں دلائل دے کر امریکی عوام کی رائے کو متاثر کرنے کی ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کا نتیجہ تو نومبر کے انتخابات کے بعد ہی نکل سکے گا، مگر اذہان کی تبدیلی کے موضوع پر حال ہی میں ایک دلچسپ اور منفرد سائنسی تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے نیورو سائنسدان جوناس کیپلن اور ان کی ٹیم نے کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو بیراگونا نے اس تجربے کے خالق کیپلن سے معلوم کیا کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے عضویاتی طور پر انسانی دماغ میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔
That conversation can change minds and that if we discuss issues with each other we can learn from each other and actually adjust our beliefs۔
اس طرح کے بحث مباحثے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب یہ باہمی تبادلہ خیال ہو۔ ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر بعض مسائل ایسے ہیں جن پر امریکی ایک مستقل رائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی یا اسلحہ پر کنٹرول جیسے مسائل۔ کیپلن نے اس طرح کے مسائل کو سامنے رکھ کر یہ سائنسی مطالعہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک برین اسکینر استعمال کیا۔
Press the button as soon as you've read each statement. And on a screen, we showed them first a statement that we knew they believed in. And then after that, we showed them a series of five statements that challenged those beliefs.
اس اسکینر پر پہلے تو ایک بیان دکھایا گیا جس سے ووٹرز اتفاق کرتے تھے، اور پھر اسی نقطہ نظر کی مخالفت میں مختلف دلائل دیے گئے۔ اس سائنسی مشاہدے میں کیپلن نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دماغ کا جذباتی حصہ زیادہ متحرک تھا وہ اپنی سابقہ رائے یا نظریات پر ڈٹے رہے۔ اپنے موقف پر سختی سے قائم رہنے والے افراد کے دماغ کا وہ حصہ متحرک اور فعال تھا جو خطرات یا شدید جذباتی موقعوں پر فعال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر ہم جو محسوس کرتے ہیں اور ان احساسات کی بنا پر جو فیصلے کرتے ہیں، اس سے متعلق دماغی حصہ بھی متحرک پایا گیا۔ اس حصے کو انسولر کارٹیکس کہتے ہیں۔
انسولر کارٹیکس سپورٹس فیلنگز آف ڈسگسٹ دیٹ وی مائٹ انکاؤنٹر وین وی
انسولر کارٹیکس ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہمارا سابقہ کسی ناپسندیدہ چیز سے ہوتا ہے۔ مثلاً سڑے ہوئے متعفن کھانے کو دیکھ کر جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ اسی حصے کے ذریعے ہوتی ہے۔ دماغ کا یہی حصہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں نئے خطرات سے بچاتا ہے۔ اس میں وہ خطرات بھی شامل ہیں جو زیادہ تجریدی ہوتے ہیں۔ اس تجربے میں ہم نے دیکھا کہ بعض مسائل بھی اسی طرح کے غیر موجود خطرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیپلن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے سیاسی عقائد بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے سیاسی نظریات کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔
That raises the stakes for changing one's mind. So to change a particular belief about politics might involve not just changing your belief, but it might involve affecting your relationships with other people. What are people going to think of me now?
ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی خاص سیاسی نقطہ نظر کو تبدیل کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے اور اس کا تعلق آپ کے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نقطہ نظر تبدیل کر لیا تو دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کیپلن کے خیال کے مطابق ہم کو جب نئی معلومات ملتی ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جذبات بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کے ذریعے انسان اچھے اور درست فیصلے کرتا ہے۔
Just being mindful of how we feel and how those feelings are influencing how we're responding to that information might help.
دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں اور ہمارے احساسات ہمارے نظریات پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے بارے میں ہمارے مستقل رد عمل کا انحصار بہت تک اسی پر ہوتا ہے۔ نیورو سائنسدان جوناس کیپلن نے بدلتی ہوئی دماغی کیفیت کو برین اسکینر پر ریکارڈ کر کے عضویاتی تبدیلیوں کو نوٹ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی سیاستدان اس مسئلے کا کس طرح ادراک کرتے ہیں اور کیا انہیں یہ احساس ہے کہ ایک عام ووٹرز کے بعض حساس اور اہم نظریات کو تبدیل کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔